أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ناظرین اکرام السلام علیکم پروگرام آگاہی کے ساتھ قمبر رضوی حاضر خدمت ہے ناظرین اکرام ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا عراق کے حوالے سے عراق کی سرزمین میں کیا ہوتا رہا اور ہم اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر موجود ہیں حجت الاسلام مولانا نقی ہاشمی صاحب صاحب السلام علیکم
جی وعلیکم السلام
بہت
شکریہ
ہم نے تھوڑی گفتگو کی تھی یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ تک ہم کچھ پہنچ گئے تھے کہ خلافت عثمانیہ یہ بتائیے گا خلافت عثمانیہ کے بعد چونکہ اس علاقے کی جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ جو ہے نا بارڈرز بنائے گئے اور پھر
برطانیہ نے جا کے جو کچھ کیا ہاں
تو وہ جو ہے نا اس کے بعد کیا ہوا اس علاقے میں مطلب کیا نقصانات ہوئے کیا فائدہ ہوئے بارڈرز کیا فائدہ ہوئے نقصانات ہوئے پھر جو سسٹمز آتے رہے مختلف
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں یہ آپ یہ سمجھیں کہ بادشاہی نظام ان تمام علاقوں میں عموماً بادشاہی نظام ہی تھے اور جہاں نہیں تھے وہاں پر خلافت عثمانیہ کا ایک بہت بڑا کردار تھا آپ کو اندازہ ہے کہ آج خلافت ختم ہونے کے بعد 1923 جتنے ممالک بنے ہیں خصوصاً عالم اسلام میں اور یہ عرب دنیا یہ ساری اس وقت خلافت کا جز ہوا کرتی تھی جب برطانیہ یہاں پر قابض بھی ہوا اور اس کے بعد اس کو پتہ چلا کہ سب سے زیادہ جنگ جو ہے وہ کن سے ہونی ہے مسلمانوں کی طاقت کو توڑنے کے لیے یہ دو تین کام اس نے پھر اس زمانے میں بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ متعارف کروائے جس میں ایک یہ تھا کہ قومیت کو اس نے بڑی اہمیت اور حیثیت دلوائی بادشاہی نظام کے خلاف بات کر کے جمہوریت اور ڈیموکریسی کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ زور دیا گیا اور علاقائی جھگڑے جن کو آپ جغرافیائی جنگ کہہ سکتے ہیں جیسے آج بھی آپ دیکھیں آذربائیجان آرمینیا کاراباغ کے موضوع پہ لڑ لیں یا نخجوان کے موضوع پہ لڑ لیں یہ تقریباً آپ کی نسل نے دیکھا ہے آپ سے پہلے والی نسل جو ہے وہ اس کو یاد ہونا چاہیے کہ برصغیر میں کیا ہوا اس کو یاد ہونا چاہیے کہ عرب دنیا میں اکثر ممالک ایک دوسرے سے علاقے کی یعنی جغرافیہ کی تبدیلی کی بنیاد پہ جنگیں کر رہے تھے
جی
قومیتیں خود آذری کویت یعنی ترکی اور یہ ہمارے عرب پھر اس طرح کرد اس طرح فارس پھر پختون پھر یہ سارے ہزارہ یہ سب آپ جتنی قومیں دیکھ رہے ہیں میں نے ان کے نام لیے کہ جن کے بارے میں آپ کو معلوم ہے لیکن اگر میں جاؤں عرب دنیا کے اندر الجزائر تیونس مصر اور یہ سارے جتنے ہمارے مغرب و تیونس اور اسی طرح سے لیبیا اگر وہاں لے کے جاؤں آپ کو تو جھگڑے سی یعنی جھگڑوں کی بیسز یہی ہے بیسز یہی ہیں قوم پرستی کی بنیاد پہ لڑوا دیا جغرافیائی تقسیم کی بنیاد پہ لڑوا دیا منابع کی تقسیم ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے وہ پانی میرا ہے وغیرہ وہ پانی میرا وغیرہ آئل میرا وغیرہ آئل میرا ہے اور اسی طرح سے بادشاہوں کو بادشاہوں سے لڑوا دیا اور جب اور زیادہ مضبوط کنٹرول کرنا تھا تو نام نہاد ڈیموکریسی کو اپنی مرضی سے یعنی ہمیں جمہوریت جو اسلامی جمہوریت ہے جو امام خمینی نے متعارف کروائی وہ اس طرف نہیں آنے دیا بلکہ ایک ڈیموکریسی تھی کہ جس کے اندر یہ والی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ یعنی قانون کی بالادستی یا یوں کہیے کہ وہ خواص کے جن کو عوام چنتی ہے والی بات نہیں بلکہ وہ خواص کے جن کو خود انہوں نے نمائندہ بنانا ہوتا ہے زبردستی عوام کا
جی
اس طرح کی ڈیموکریسی اور اس کو مسلط کر دیا تو یہ سارے علاقے جو ہے نا یہ اپنے مسائل میں الجھ گئے یعنی پہلے کیا مطلب برصغیر کے اندر اگر کچھ ہو رہا ہے تو یہ خطے کے تمام مسلمانوں کو چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ ترک ہوں چاہے وہ کرد ہوں جو بھی ہوں ان کو ایک فکر رہتی تھی کہ برصغیر میں کیا ہو رہا ہے فلسطین کے اوپر جو کچھ ہوا اسرائیل نے جو کچھ کیا پوری دنیا کو فکر ہوا کرتی تھی یعنی فلسطینی بیچاروں کو کیوں نکالا جا رہا ہے لیکن بعد میں یہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا یعنی قومیت مذہب اور جغرافیہ ان تین کے جھگڑوں نے ایسا ہمیں الجھایا آپس میں کہ ہم بھول گئے کہ بھائی عالم اسلام میں کیا ہو رہا ہے ہم تو اپنے ہی چکروں میں لگ گئے اچھا اس کی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں برصغیر کے مسلمانوں سے میں نے پوچھا بزرگان سے کہ بھائی 48 میں اسرائیل بنا ہے 47 میں پاکستان بنا ہے تو آپ لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلا کہ فلسطین جو مسلمانوں کی سرزمین ہے ان کو نکال دیا گیا اور وہاں پر خنجر گھونپ کے مسلمان کی کمر میں فلسطین کی کمر میں اور اسرائیل کو بنا دیا گیا انہوں نے کہا بھائی ہم تو اپنی جنگ میں شروع لڑ رہے تھے ہم تو اس وقت ہجرت کر رہے تھے اور ہماری تو ٹرینیں لوٹی جا رہی تھیں اور تو انہوں نے بہت سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ٹکڑوں میں بانٹ کے خلافت توڑ دی گئی بادشاہتیں توڑ دی گئیں اور آہستہ آہستہ یہ تین چار بیسز جو میں نے آپ کو بیان کر دی ان پر تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے اب آ جائیں دوبارہ عراق کی طرف. عراق کو جو ہے وہ پھر وراثت میں جو بادشاہت ملی تھی وہ بھی کمزور ہونا شروع ہو گئی. کمزور ہوتے ہوتے وہ یہاں تک کہ جو آخری آدمی تھا اس نے تو پھر وہ جمہوری نظام قائم کر دیا جس کو آپ عبد الکریم قاسم کہتے ہیں. اور یہ عبد الکریم قاسم جو ہے نا یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 57-58 کی باتیں.
یہاں پر جو ہے نا وہ ان کے پورے خاندان کو وراثت ملی تھی عراق کی عراقی بادشاہت کی.
بالکل. یعنی کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جس نے جتنی زیادہ خدمت کی خلافت عثمانیہ ٹوٹنے میں جنہوں نے رول پلے کیا یہ وہی خاندان تھے کہ جن کو زمینیں بھی ملی ہیں. جو آپ کے اس وقت وڈیرا سسٹم ہے یہ جو وڈیرا شاہی ہے جن کو آپ بہرحال زمینیں ملی ہوئی ہیں اور یہ سب سردار معروف ہو گئے. یہ کون سی فیملیز ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے انگریزوں کی خدمت کی, مسلمانوں کو جتنا تقسیم دیا تقسیم اور ٹکڑے کر سکتے تھے کیا, جتنا مستضعف رکھ سکتے تھے رکھا, جتنا دبا سکتے تھے دبایا, انہی لوگوں کو بعد میں زمینیں تقسیم ہو گئی. یہ پورے برصغیر کے اندر ہوا, پوری عرب دنیا کے اندر ہوا. یہ خاندان کہاں سے یہاں تک پہنچے؟ اور پھر اس کے بعد جن میں بدماش اور غنڈے تھے جو ڈاکو اور لٹیرے تھے انہوں نے پھر غریبوں سے چھین چھین کے زمینیں جو ہیں وہ جو انگریزوں نے ان کو اجازت دی تاکہ کمزور یعنی لوگوں کو جو ہے نا وہ آپ کو تعجب ہوگا, یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بیان کی ہے شاید آپ کے پروگرام میں, کہ برصغیر کے اندر جب انگریز آیا ایک بھی آدمی جاہل نہیں تھا, ایک بھی آدمی ان لٹریٹ نہیں تھا. اور یہ بات میکیاولی نے کی ہے. میکیاولی نے کہا کہ یہ کون سی سرزمین ہے بھائی یہاں پہ سب پڑھ لکھے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اگر یہاں پہ قبضہ کرنا ہے سب سے پہلے سے تعلیم چھینو. اور وہ تعلیم چھیننے کا ایک بہت بڑے طریقہ کار ہوتا ہے, اس میں یہ کہا کہ ان کو ان کی
زبان سے محروم کر دو.
اور وہ زبان سے محروم ہونا اس کی بارز واضح مثال جو ہے نا وہ ٹرکی ہے کہ کس طرح سے کمال پاشا تھا ترک, وہاں سے لوگوں سے ان کی اصل زبان چھین کے ایک نئی زبان کو متعارف کروا کے رسم الخط تبدیل کرتا ہے. کسی ملک کا رسم الخط تبدیل ہو جائے تو بڑی مثال وہ ہے. چھوٹی مثال آپ کو برصغیر کے اندر ہے کہ کہا پڑھو فارسی بیچو تیل, کیونکہ آپ کے یہاں سب فارسی بولتے تھے, یہاں تو کوئی اور زبان چلتی نہیں تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ فارسی سے رہے تو ان کو پھر اپنے ہزارہ سال یاد رہیں گے, 2000 سال 5000 سال تاریخ یاد رہے گی, ان کو اس تاریخ سے کاٹ دو, ایسا لگے جیسے ابھی وجود میں آیا ہے. ہمیں ایسا لگا جیسے پاکستان ابھی, بھائی پاکستان کی تاریخ ہے, یہاں پر تشیع, یہاں پر الحمدللہ آزاداری 7-7 سال پرانی ہے, 8-8 سال پرانی ہے. یہ تاریخ ہے پوری ہماری, یعنی ہمارا بلوچستان کا علاقہ, ہمارا سندھ کا علاقہ. بہرحال ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے, اب آئیں واپس عراق کی طرف.
تو انٹرسٹنگ بات ہے, کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ.
ساری ہاں تاریخ ہے جس کا سمجھنا بہت ضروری ہے.
یہی وجہ تھی جب مسلمان جو ہے نا یہاں برصغیر میں جب وہ افغانی جب وہ انگریزی میں تعلیم حاصل دینا چاہ رہے تھے یہاں مسلمان نہیں رزسٹ کر رہے تھے.
ہمارے سر سید احمد خان صاحب نے جو ہے وہ زمینہ فراہم کیا. اقبال اور اکبر الہ‌آبادی جیسے لوگ سمجھ چکے تھے کہ کیا سیاست ہو رہی ہے, لیکن سر سید احمد خان سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ہاتھوں سے. انہوں نے ہمارا پیندہ ہی ختم کر دیا, بغیر پیندے کے کر دیا ہم کو. اب جس کو انگلش آتی ہے وہ پڑھتا ہے, جس کو انگلش نہیں آتی آج بھی نہیں. آپ سیسس کے لیے آفیسر آپ کو بننا ہے, آپ کی انگلش اس سطح کی ہونی چاہیے. اسکول آپ کے سارے بےچارے مستضعف علاقوں میں پرائیویٹ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول چھوٹے چھوٹے جہاں لوگوں کو یعنی 50 سال بھی پڑھ لیں تو انگلش نہیں آئے گی, جو روش ہمارے یہاں پڑھانے کی. اور یعنی سی ایس ایس کے اندر آفیسرس کے اندر قبضہ کس نے کرنا ہے, بزنس مین کس کے بزنس کس کے ہاتھ میں آئے گا, یہ سب ان کے ہاتھ میں آئے گا جن کو انگریزوں نے موجود تعلیم دی ہے. بہرحال ایک بڑی گہری سازش جس کو بھی ہم بیان کرنا وقت ضائع ہو جائے گا, جو ہم موضوع چاہ رہے ہیں وہ اس سے نکل جائیں گے. عراق کے اندر پھر یہ بادشاہی نظام ایسا ختم ہوتے ہوتے وہ عبد الکریم قاسم تک بات پہنچ گئی, اور یہاں سے اب صدام جیسے لوگوں کا آغاز ہوتا ہے. صدام اس کی تاریخ جو ہے نا وہ بھی پڑھنے کے قابل ہے, یعنی اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو یہ وجود میں کہاں سے آیا. ایک پاگل کو آخر میں قرار دے دیا گیا کہ یہی اس کا باپ ہے, وہ اس لیے کہ کسی یہودی کے ہاتھوں جو ہے نا وہ اس کی ماں جو آخر تک رہی وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک ابن زیاد کی تعریف ہے نا, یعنی یہ جو عبید اللہ ابن زیاد کی جو تاریخ ہے تقریباً اسی طرح کی تاریخ ہے اس کی بھی. اور یہ وجود میں لایا جاتا ہے, اور اس کو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بحثیں ہیں کہ یہ جتنے بھی خاندان بعد میں مسلط ہوتے ہیں اور جو بادشاہتیں بنائی ہیں یا بعد میں جمہوری حکومتیں بنائی ہیں, آپ اگر ان سب کے فیملی بیک گراؤنڈ کو جاننے کی کوشش کریں گے آپ تعجب کریں گے کہ یہ سب لوگ جو ہے نا وہ انگریزوں کے کراس یا یہودیوں کے کراس خاندان ہیں. اور ابھی یہ نئی بحث چل بھی پڑی ہے کہ یہودیوں نے, میں نے اس ویڈیو کو جو ہے نا وہ بھیجا بھی ہے شیئر بھی کیا کہ جس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہمیں وہ سارے یہودی واپس لانے ہیں, چاہے یعنی اب وہ کچھ بھی ہو, مسلمان ہو, عیسائی ہو, یہودی ہو, اپنا ہندو ہو, ہمیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں پر یہودیوں نے کس کس خاندان کے اندر شادیاں غیر قانونی
سب کو لے کے آنا ہے.
ہم نے ان سب کو جو ہے نا وہ یا لانا ہے یا ان کو وہیں ذمہ داری دینی ہے کہ تم وہیں رہو گے. اور وہ اس وقت سب سے زیادہ کوشش جو ہے نا ہمارے تعجب کریں گے کہ پٹھانوں پہ کر رہے ہیں, یعنی پختونوں پہ کام کر رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ اکثر قبائل جو ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. اسی طرح افریقہ سے وہ لے گئے, ایتھوپیا سے وہ کتنے لے گئے کالوں کو, یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے آج تک ان کو باہر لیا, میں بہت ہی بحث سے دور نکل جاؤں گا, واپس اپنی طرف آتے. تو یہ پھر اس طرح کی ایک مخلوق تھی اور اس نے جو ہے نا وہ حملہ کر دیا, قاتلانہ حملہ اپنے ملک کے وزیر اعظم پہ کر دیا 1968. اور اس کے بعد پھر وہ بچ گیا, نہیں مر پایا, یہ فرار کر گیا ملک سے. اسرائیل نے اس کو اپنے یہاں جگہ دی. یہ 68 میں شام سے ہوتا ہوا اسرائیل پہنچ گیا اور پھر اس کی ایک اسپیشل تربیت ہوئی اور اس کے بعد یہاں پر حکومت ختم ہو گئی اور نئی حکومت حسن بکر کی آئی اور پھر صدام واپس آ جاتا. صدام واپس آتا ہے, یعنی آپ اس کی تاریخ 68 سے شروع ہوتی ہے اور ہمیں 68 سے لے کے 2003 تک کی تاریخ بیان کرنی ہے, لیکن بیچ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے, میں اس کا تذکرہ کر دوں تاکہ پھر ہم دوبارہ بار بار ماضی کی طرف نہ پلٹیں, اس لیے میں اس کا چاروں تذکرہ کر دوں. وہ ہے قبائل کا کردار. یعنی آپ کو عراقی سرزمین پر گفتگو کرتے ہوئے, جیسے آپ ابھی کوئی بھی سیاسی سیٹ اپ یا کوئی مذہبی سیٹ اپ اگر آپ بلوچستان میں بنانا چاہتے ہیں اور آپ قبائل کو اچھی طرح سے نہیں جانتے, تو ہو سکتا ہے کہ آپ بلوچستان کے اندر اچھا کام کرنے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو جائیں, کیونکہ آپ کو پہلے سے سمجھنا ہوگا کہ یہاں کا سسٹم ہے کیا. بالکل ایسے عراق بھی ہے, یعنی میں نے اس لیے آپ کو مثال دی کہ ہم پاکستانی ہیں, بلوچستان ہماری سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے. بالکل ایسی ہی ایک صورت حال موجود ہے, ابھی بھی موجود ہے. اور وہ کہتے ہیں اشاعر, ہم کہتے ہیں قبائل, وہ کہتے ہیں اشاعر اشیرہ, وہ کہتے ہیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کا کتنا زیادہ فالوئنگ ہے, اس فالوئنگ کی بنیاد پر. اور جو بعد میں انگریزوں نے جاتے ہوئے حکومتی نظام بنایا, جو میں یہاں تک پہنچوں گا کہ عراق کا حکومتی نظام کیا ہے, اتنا پیچیدہ شاید ہی دنیا کے کسی ملک کے اندر جو وہ دیکھے گئے ہیں اس اشاعر کو بیس بنا کے. تو ہمیں اشاعری نظام کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جس کو دنیا میں قبائلی نظام کہا جاتا ہے. عراق طاقتور قبائل پر مشتمل کہ جن کی, یعنی اس طرح سے آپ سمجھیں طاقت کا اظہار جب وہ کر دیں تو پورا پورا علاقہ, یعنی حکومتیں گر جاتی ہیں, یعنی حکومتیں گر جاتی ہیں. اگر وہ سب کے سب حکومت میں چلے جائیں تو حکومتیں بن جاتی ہیں. اگر کچھ قبائل کو آپ راضی نہ کریں تو ہو سکتا ہے آپ کبھی بھی امنیت قائم نہ کر سکیں. یعنی عراق میں بھائی میرے پاس فوج ہے, میرے پاس ایک جمہوری نظام ہے, میرے پاس پارلیمنٹ ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ انٹیلیجنس کا سسٹم ہے, سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر آپ نے چند قبائل کو راضی نہیں رکھا, ہو سکتا ہے کہ آپ کی حکومت اسٹینڈ ہی نہ کر سکے.
قبیلے
اتنے مضبوط ہیں, قبائلی نظام اتنا مضبوط ہے. میں بار بار کیوں کہہ رہا ہوں بلوچستان, اگر آپ بلوچستان کے چند قبائل کو راضی نہ رکھیں آپ بلوچستان میں کوئی حکومت نہیں بنا سکتے. آپ کے سامنے
سر میں آپ کو بتاؤں, ہمارے ایک دوست ہیں وہ یہیں کراچی میں ہی رہتے ہیں اور اچھے مطلب پڑھے لکھے متدین آدمی ہیں اور مطلب کالج میں پڑھاتے بھی ہیں, اور ان کا جو نا وہ سلسلہ ایسا ہے کہ وہ اس کے جاگیردارانہ نظام کے خلاف بھی کہتے بھی ہیں, باتیں بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن جب ووٹ دینے کی باری ہے تو وہ کہتے ہیں جس سردار نے کہا نا اس کو دیں گے.
سیدھی سی بات ہے, اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یعنی یہ کتنا مضبوط نظام ہے. اچھا یہ شاید اگر ہم اچھا استفادہ کریں تو ہو سکتا ہے برا نہ ہو کہ بھئی ایک آدمی کے ذریعے سے آپ پوری قوم کو کنٹرول کر لیتے ہیں, یہ اچھی چیز ہوتی ہے, اتنی بری چیز بھی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ اگر وہ آدمی اوپر جو بیٹھ گیا اچھا نہ ہو
پھر مشکل آ
جائے, تو بس پھر وہ آپ کی جو آپ انلٹریٹ ہیں, یعنی جو اندر بیچارے قبائل کے اندر لوگ ہوتے ہیں, آپ کو اپنے حقوق کا علم نہیں ہے اور آپ جو ہیں وہ اتنا تقدس اس کا بڑھا دیتے ہیں کہ پھر وہ غلط استفادہ کرتا ہے. یعنی وہ پھر گھروں میں گھس جاتے ہیں, وہ پھر خواتین کو اٹھاتے ہیں, پھر وہ بچیوں سے رابطے قائم کرتے ہیں, یعنی پھر وہ پھر قبائلی سسٹم اگر تربیتی یافتہ نہ ہو تو وہ پھر فساد ہو جاتا ہے. تو بہرحال عراق اشاعری نظام پر جو مضبوط نظام ہے کہ جس پر, یعنی جس کو کنٹرول کیا امریکہ نے, بڑے اشاعر کو کنٹرول کیا اسرائیل نے, بڑے اشاعر کو کنٹرول کیا, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ صدام جیسے آدمی کو لا کے انہوں نے مسلط کر دیا. اب جب صدام پہنچا تو اس وقت حسن بکر کی حکومت تھی, اب صدام آئے حسن بکر کی حکومت ہے, لیکن کیونکہ ان کی تربیت ہو چکی ہے اسرائیل میں اور ادھر ادھر, بلکہ آپ کے لیے اہم بات ہے کہ جتنا بھی نظام ہے جس کو آپ باس پارٹی کہتے ہیں, یہ باس پارٹی کا سمجھنا بہت ضروری ہے, یعنی عرب قومیت کی طرف, یا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہیں کہ ان کا تعلق مذہب سے توڑ کے جو سیکولر سسٹم کی بنیادیں پڑ رہی تھیں, تو اس وقت جو چیز وجود میں آتی ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں وہ پارٹیاں, کہ جو پھر اپنے قوانین میں یعنی کہیں زیادہ انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام کو قبول کرتے تھے, نہ کہ ذاتی تو ہٹائیے, نہ یہ کہ ملک کے مفادات کو دیکھنا, نہ ملک کے آئین و قانون کو دیکھنا, اور نہ اپنی تاریخ کو دیکھنا, نہ اپنی ثقافت کلچر اور تمدن کو سمجھنا, یعنی ان سے بالاتر ہو کے باہر کی جو, جیسے میں اس کی بھی مثال آپ کو دیتا ہوں, آپ نے ایک اسکول بنایا اور آپ کی خواہش یہ ہے کہ میرا اسکول اسٹینڈرڈ کو میٹ کرے کہ جو میرے علاقے کے یا کم سے کم پاکستان کے بڑے یا جو چینز چل رہی ہیں, آپ بغیر سوچے سمجھے اس میں کیمبرج اور آکسفورڈ کو لے آئیں گے, سسٹم یعنی سلیبس دوسرے میں کریکولم جو ہے کریکولم کو آپ نہیں سوچیں گے کیا ہے, آپ نے پڑھانا شروع کر دینا. کوئی آپ سے پوچھے یار تم اس میں دیکھا ہے کہ تمہاری تاریخ سے ٹکرا تو نہیں رہا, آپ کہیں گے اس سے کیا ہوتا ہے, یار دیکھا ہے تم نے تمہارے کلچر سے ٹکرا تو نہیں رہا, تم نے دیکھا تمہارے اقدار اسلامی سے ٹکرا تو نہیں رہا, تمہارے اقدار فیملی سسٹم سے ٹکرا تو نہیں رہا, تمہاری مذہب سے ٹکرا تو نہیں رہا, تمہارے ملک کی جو قدریں ہیں ان سے ٹکرا تو نہیں رہا, آپ ان تمام چیزوں کو پیچھے کر دیں گے, آپ کہیں گے چھوڑو. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پیرنٹس کی سمجھ میں, پیرنٹس کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اسکول اس طرح کا سسٹم جو ہے نا وہ چلے گا. تو بالکل اسی طرح کی چھوٹی مثال یہ ہے, بڑی مثال یہ ہے کہ جب حکومتیں آئین بنا رہی ہیں تو انہیں اس بات سے مطلب نہیں ہے کہ یہ کس ملک کے لیے, ہمارے ملک کے لیے, ہماری زبان کے لیے, ہماری قوم کے لیے, ہماری تاریخ کے لیے, ہمارے مذہب کے لیے, ہماری قومیتوں کے لیے آیا یہ مفید ہے یا مفید نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو آیا ہے باہر سے, اور باہر سے آیا ہوا ہم سمجھتے ہیں یہ تو قرآن منزل ہے, یہ تو وہ قرآن ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا, آیت منزل سمجھتے ہیں مسلو, اور کہتے ہیں کہ بس اب یہی ہوگا. صدام صاحب کو کہا گیا کہ تم نے اس قومیت کو, عرب قومیت کو اس طرح سے اٹھانا ہے اور سیکولر کر کے اٹھانا ہے کہ یہ قبائل بھی جذب کر لو, اور پھر آہستہ سے تمہاری جو ہے نا وہ, یعنی تم جو میں نے آپ کو بتایا کہ تین چار بڑے ملک ایسے ہیں کہ جن کو ہم تشبیہ یا کمپیئر نہیں کر سکتے, عرب امارات اور عمان اور اردن, حتیٰ اردن اور یہ کویت اور قطر, ان سے نہیں کر سکتے, یعنی اس میں مصر شامل ہے, اسی میں عراق شامل ہے, اسی میں میں نے کہا شام شامل ہے, اسی میں لبنان شامل ہے اور یمن شامل ہے. انہوں نے کہا کہ تم اس طرح سے اٹھو کہ آہستہ آہستہ تمہاری بات جو ہے نا وہ, یعنی اس طرح عربوں کو اٹھاؤ کہ عرب قومیت کو اٹھاؤ کہ آہستہ آہستہ حتیٰ تم مصر کی قومیت کو بھی جو عرب ہے تم اس کو بھی پیچھے چھوڑ دو, یعنی تم ثابت کرو کہ تم عرب نہیں ہو بلکہ عربوں کے تاج ہو, بلکہ عربوں میں بھی تمہاری جو ویلیو ہے نا. اور اس کے لیے پھر وہی جو میں نے کہا کہ بعض پارٹی بنتی ہے, بعض پارٹی سیاسی پارٹی ہوتی ہے, اس کی ایک برانچ جو ہے وہ شام میں بنتی ہے. اچھا شام میں بھی اتفاق سے بعض پارٹی کی برانچ تھی اور یہ ممبر تھا خود بشار الاسد کے والد حافظ الاسد, اس کے ممبر ہوا کرتے تھے, انہیں نے حکومت بھی اسی طرح سے بنائی تھی. یہ کس کے مقابلے میں آ رہے ہیں؟ یہ اصل میں اس قومی, وہ جو سوچ ایک آئی تھی نا خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد, جس کو آپ کہتے ہیں اخوان المسلمین, کہ جن کا پھر آہستہ آہستہ ہدف یہ تھا کہ عربوں کو راضی کریں گے کہ ہم نے خلافت کی طرف ہی پلٹنا ہے, ہدف ان کا یہ تھا, اور اس میں ہم سارے عربوں کو شامل کریں گے, تو اس کو بھی توڑنا تھا. تو ایک چھری جو ہے وہ چلائی کمال پاشا تھا ترک نے, یعنی ترکیوں نے, اور دوسری چھری چلائی وہ صدام جیسے لوگوں نے, لیکن یہ بات کی بات ہے, لیکن چلائی ان جیسے لوگوں نے, اور پھر تیسری جو ہے نا وہ خود سعودی عربیہ ایک نئے فرقے کو وجود میں لے آئے وہابیت کے عنوان سے, اور پھر یہ بھی اصل میں ہدف یہی تھا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات بڑھتے ہی رہیں, نہ ہم عرب قومیت کی بنیاد پر جمع ہو پائیں اور نہ ہم کسی فرقہ اور مذہب کی بنیاد پہ جمع ہو پائیں,
اور لڑتے بھی رہیں,
لڑتے تو رہیں گے ہم لوگ آپس میں, ہمیشہ لڑتے رہیں گے. تو یہ تین بڑے قطب کہہ سکتے ہیں آپ, جس میں ایک سعودی عربیہ ہے جو ایک الگ انداز سے مسلمانوں کو ٹکڑے کر رہا ہے, اس میں ایک جو ہے وہ ترکی ہے جو الگ انداز سے مسلمان ٹکڑے کر رہا ہے, اور ایک صدام تھا کہ جس کا کام یہ تھا کہ تم عرب قومیتوں کی بنیاد پہ بھی جمع نہیں ہونے دینا. اب جن کا کلچر, جن کا تمدن, جن کی ثقافت, اس کی عمر ہو کم سے کم 2000, کم سے کم 4 سے 5 ہزار سالہ, اور وہ اس فکر کے ساتھ کہیں کہ ہم, یعنی ہم عرب ہیں اور عربوں میں بھی ہم اصیل ہیں اور ہم نے جو ہے نا وہ, یعنی اس طرح سے لے کے اٹھنا ہے. اور ادھر اتفاق تھا کہ ایران کا انقلاب بھی آ گیا تھا, اب ان کے مقابلے میں تو پھر عرب عجم کے مقابلے میں آیا کہ یار یہ عجم ترقی کر رہا ہے, ہم کیوں نہیں ترقی کر رہا ہے. پھر صدام نے اس فکر کے ساتھ جنگ مسلط کر دی, اور وہ جنگ جب شروع ہوئی ہے تو انہوں نے پوری کوشش کی اس کو جنگ قادسیہ کا نام دیں. جنگ قادسیہ کسی کہتے ہیں تاریخ میں, یعنی مراد یہ ہے کہ وہی جو مسلم, یعنی کیونکہ ایران کو فتح کیا تھا جنگ قادسیہ کے اندر انہوں نے مجوسیوں سے, بقول ان کے مجوسیوں ختم کیا اور ان کو مسلمان اسلام قبول کروایا, اور اس جنگ قادسیہ کا نام دیا صدام نے کہ عرب ایک بار پھر طاقتور ہو گیا. اب یہ مسلمان نہیں کہہ رہا یہ اپنے آپ کو,
یہ
عراق کا مسلمان نہیں کہہ رہا اپنے آپ کو, یہ کہہ رہا ہے عراقی قومیت, عرب قومیت, اور وہ بھی جس میں ساری قومیتوں کو پیچھے چھوڑ دیا عربوں کی بھی, جو اب ان کے اندر بھی سب سے ایلیٹ کلاس کئی عربوں کی, اب وہ جو ہے نا جنگ مسلط کر رہا ہے. کس پر جنگ مسلط کر رہا ہے؟ وہ جنگ مسلط کرے گا ایران کے اوپر. ایران کون ہے بھائی؟ ایران فارس ہے, ابھی تک ان کو فارس کہا جا رہا ہے, بلکہ بڑی عجیب سی بات تھی کہ اس جنگ کے اندر اکثر عراقیوں کو क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था कि जब आपको पता हो ईरान में कौन रहता है तो इराक में कौन रहता है, ये बात ही नहीं पता थी आपको। लतीफ़ा सुनाऊंगा, 15 साल पहले तक की बात है, 14 साल पहले तक की बात है, जब वो किसी पाकिस्तानी को देखा करते थे ज्यारतों पे, तो वो ये नहीं कहते थे पाकिस्तानी, उन्हें पता ही नहीं था पाकिस्तान भी कोई मुल्क इस्लाम, वो कहते ईरानी है,
अजमी,
यानी जो भी गैर इराकी है, गैर इराकी है वो उसको
अरबी भी नहीं, गैर इराकी,
वो गैर इराकी वालों को कहा करते थे कि ये सब ईरानी है। उनको आहिस्ता में पता, आहिस्ता से पता चला कि इतने दुनिया में मुल्क भी होते हैं। यानी सद्दाम ने और अंग्रेज़ों ने, यही हाल अक्सर इस्लामी ममालिक का था, अरबों का तो खसूसन था, कि उन्हें ये बात पता ही नहीं थी कि हमारी जोग्राफिया यहाँ तक की है, इस जोग्राफिया के बाहर क्या है, इन्हें ये बातें पता ही नहीं होती। इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में इन लोगों की परवरिश हुई है, जिनको आप अरब कहते हैं और अरब में खसूसन इराक कहते हैं। अब आप अगर यहाँ तक बात समझ गए तो मैं
देखिए टाइम कितना है, टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गया हमारे पास।
अच्छा टाइम खत्म हो,
टाइम खत्म हो गया, इंशाल्लाह।
चलिए फिलहाल
तो वो खैर बहुत खूबसूरत चल रही है, दिल चाह रहा है खूबसूरत चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जहाँ से हमने मन पता किया
जारी रखेंगे।
नाज़रीन कराम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, आगा साहब से वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जहाँ से सिलसिला आज मुनक़ता हुआ यहीं से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान कमर रिज़वी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।